الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم بزرگوں اور بھائیوں موجودہ دور فتنوں کا دور ہے فتنہ کا مطلب ہے آزمائش انما اموالکم واولادکم فتنہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے ایمان والوں کی ہر زمانے میں آزمائش اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں مختلف کسوٹیوں پر ہمارے ایمان کا آزمایا جانا طے ہے حق والوں پہ حالات ہمیشہ آتے ہیں یہ بات الگ ہے کہ حالات ختم ہو جاتے ہیں اور حق اپنی جگہ برقرار رہتا ہے انہی حالات میں کہیں ازواج مطہرات کی شان میں گستاخیاں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوتاہیاں جن لوگوں کو شہرتیں حاصل کرنی ہوتی ہے وہ مستند شخصیات پر کیچڑ اچھال کر اپنی ناپاک شہرت کی کوشش کرتے ہیں اس وقت بہت بڑا شاخصانہ مسلمانوں کے سامنے قرآن کریم کی توہین کا آیا ہے اصل میں ہمارے جذبات سے کھیلنے اسے ورغلانے ہم کو غلط راستوں پر ڈال کر راہ حق سے ہٹانے کی محنت قرآن کریم کے نسخے کو جلا کر دنیا میں ایک شور برپا کرنا چاہا ہے جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں یا تو وہ دماغی طور پر مفلوج ہوتے ہیں یا ذہنی بیماریوں کے اور مال خولیا کے شکار ہوتے ہیں یہ مال خولیا ایک خاص قسم کی دماغی بیماری ہے یونانی میں اس کا علاج ہے تو ایسے جو بیمار ہوتے ہیں وہ ایسی رقیق حرکتیں کرتے رہتے ہیں سمجھدار لوگ پاگلوں کی حرکت سے بے قرار نہیں ہوتے ہیں سنجیدہ لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں لائٹ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بیچارہ دماغ کا مریض ہے ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے گھر میں اگر کوئی فرد ذہنی بیمار ہو نیا آدمی کوئی آ جائے تو وہ بے چین ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسی حرکتیں کرتا ہے. لیکن جو لوگ اس کی حرکتیں دیکھتے رہے تھے ان کو اس کی حرکتوں میں کچھ نیا نظر نہیں آتا, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ بیچارہ دماغی مریض ہے. جس پادری نے یہ حرکت کی تھی اس کے بارے میں اخباروں کی رائے یہ ہے کہ وہ پہلے سے اسلام دشمنی اور مسلم دشمنی کے مظاہرے کرتا رہا ہے. اس نے قرآن کریم کی نسخے کو جلانے کے لیے منتخب کیا اس وجہ سے کہ قرآن کریم جو ہے وہ دستور حیات ہے اور قیامت تک جو ہے جوان سے جوان تر ہوتا ہی جا رہا ہے, لہذا اس کو چھیڑا جائے. ایسی حرکتوں سے کہیں قرآن کریم کی تعظیم, اس کی عظمت نہ مسلمانوں کے دل سے کم ہوگی نہ غیروں کے دل سے کم ہوگی, بلکہ غیروں کے دل میں جو قرآن کریم کی اتنی توجہ اور ذوق نہیں تھا اس کے جلانے کی وجہ سے لوگوں کا رجحان اور توجہ بڑھ گئی. جو مسئلہ مردہ ہو اس کو چھیڑا جائے گا تو جو لوگ نہیں جانتے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اس کے نتیجے میں دنیا نے اور قرآن کریم پڑھنا شروع کیا اور مطالعہ کرنا شروع کیا. تو ایسا تو کیا ہے کہ اس کو جلانا پڑے. دنیا میں لاکھوں بیکار کتابیں پڑی ہوئی ہیں, ننگے پن کی کتابیں, اوریانیت کی کتابیں, جس کو تھوک کے بھی نہیں دیکھا جا سکتا, اس کا بہت بڑا ذخیرہ ہے, اس کو جلا سکتے تھے, اس کو جلانا چاہیے, کیونکہ اس سے فائدہ کوئی نہیں ہے, نقصان بہت زیادہ ہے سماج کا. تو وہ انسانیت سوز لٹریچر جلانے کے بجائے انسانیت کی تعمیر کرنے والی کتاب کو جلا رہے ہیں. اس سے ذہن کتنا بگڑا ہوا ہوگا اس کا اندازہ لگائے. لیکن کبھی کبھی چیزوں کے نتائج جو سوچا ہوتا ہے آسان تک رہوشے ہوں, کبھی انسان جو کیلکولیٹ کرتا ہے کہ میں یوں کروں گا تو یوں ہوگا, یوں کروں گا تو یوں ہوگا. الحمدللہ دنیا میں مسلمان اب پڑھے لکھے ہوئے, ہم نے اس کی مخالفت میں مظاہرے کیے, لیکن کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ حکومت گولیاں چلانے کی جو منتظر رہتی ہے پورے عالم میں مسلمانوں پر ان کو چانس ملے. جذبات میں آ کر ایسا کوئی کام ہم نہیں کرنا چاہتے. میں پورے عالم کے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ دشمنوں کو دل ٹھنڈا کرنے کا اور اپنی بڑانس نکالنے کا موقع مل جائے. قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجیے, قانون اپنا انشاءاللہ کام کرے گا. اور نیچے والوں کا قانون کام نہیں کرے گا تو اوپر والے کا قانون کام کرتا رہے گا. اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے رہے, ہم وہ دردناک واقعہ چھیڑنا نہیں چاہتے, وہ زخم کو دوبارہ تازہ نہیں کرنا چاہتے. لیکن ایک بات پیش آئی ہے اس کا ذکر کرنا, اس سے ایک نتیجہ نکالنا ہے ہمیں. بابری مسجد کی شہادت کا واقعہ پیش آیا, یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے. جس روز مسجد شہید ہو رہی تھی اس روز ایک بزرگ جو ہیں میرے والد صاحب حیات تھے ان کے پاس آئے, اور ان کا دستور یہ تھا کہ جہاں میرے والد صاحب نماز پڑھتے تھے کمرے میں اس مسلح پر وہ بیٹھتے تھے. اب زارو قطار رو رہے ہیں. میرے والد صاحب نے سوال کیا کہ حاج صاحب کیوں رو رہے ہو اتنا, کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آج بڑے درد کی بات یہ ہے کہ ایک تاریخی مسجد جسے بابری مسجد کہا جاتا ہے اس کی شہادت کے مناظر جو ہے ٹیلی ویژن پر دکھائے جا رہے ہیں. میناروں پر لوگ چڑھے ہوئے ہیں اور نیچے سے کچھ لوگ ان کو شہ دے رہے ہیں, اور مینارے توڑے جا رہے ہیں, مسجد کو شہید کیا جا رہا ہے. اور وہاں کیا ہتھوڑے چلتے ہوں گے, ہمارے دل پر اس کی وجہ سے جو ہے ہتھوڑے چلتے ہیں. اللہ والے بڑے سنجیدہ, دل میں درد اور دکھ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اللہ نے ان کو متانت, صبر اور تحمل سب کچھ عطا کیا ہوتا ہے. ان کا رونا یہ بھی اپنی جگہ برقرار. میرے والد کی سنجیدگی وہ بھی اپنی جگہ ایک چیز ہے. ظاہری بات ہے کہ مسلمان کے لیے مسجد کا اور قرآن کریم کا جو تعلق ہے وہ ایک نمایاں چیز ہے, وہ اس کے ایمان کی علامتوں میں ہے. تو کوئی اسے ٹھیس پہنچائے گا تو دل دکھے گا, کیونکہ یہ چیز مذہبی ہے اور مذہب کے معاملے میں انسان کافی حد تک جذبات میں آتا ہے اور اپنے جذبات پر کنٹرول پانا اس کے لیے اس وقت مشکل ہو جاتا ہے. میرے والد صاحب نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی, اچھا یہ بتائیے حضرت حاجی صاحب کہ یہ مسجد کس کی تھی؟ فرمایا مسجد تو اللہ کا گھر ہے. فرمایا کہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی ذات علیم بھی ہے, سمیع بھی ہے, خبیر بھی ہے, بصیر بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ باخبر ہے کہ نہیں اس سے؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ باخبر ہے. جب اللہ تعالیٰ باخبر ہیں تو پھر اللہ کو اپنے گھر کی فکر ہے کہ نہیں ہے؟ بس تو پھر ہمیں صرف دعا کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کا گھر ہے, اللہ تعالیٰ بہتر طریقے پر اس کو محفوظ فرمائیں گے یا جو کرنا ہوگا کریں گے. جب ابرہہ کا لشکر بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آیا, یہ تو ابھی واقعہ ہوا تھا, 1400 سال پہلے کی بات ہے, اور ایک وقت آنے والا ہے کہ ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا, کیا کریں گے ہم لوگ اس وقت, کیا ہوگا؟ یہ واقعہ پیش آنا ہے. حبشی جو کالا کلوٹا ہوگا وہ کعبۃ اللہ کی اینٹیں اکھاڑ اکھاڑ کے زمین پہ پھینک رہا ہو, تو اس وقت کیا مسلمان نہیں ہوں گے؟ حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا بہترین مکان ہو لیکن اب یہ مکان ہم گرانا چاہتے ہوں تو کوئی وزیر اعظم کو نہیں بلائیں گے, کوئی صدر جمہوریہ کو نہیں بلائیں گے, جو مزدور ہیں توڑنے والے ان کو بلائیں گے. تو کروڑوں کا مکان ہے لیکن توڑنے والا مزدور شام کے کنارے پر 200 روپیے پہ مکان توڑ رہا ہے. حبشی یہ اللہ کا مزدور ہے, اللہ کو منظور ہے کہ اب یہ گھر نہ رہے تو کام حبشی سے لے رہے ہیں, جیسے مکان توڑنے کا کام مزدور اور ملازم اور بیکورڈ کلاس کے انسان سے لے رہے ہیں. اب توڑنے کے پیچھے کیا راز ہے, کیا مصلحتیں, کیا حکمتیں ہیں؟ اللہ کی حکمتوں کو اور اللہ کی مصلحتوں کو ہم تو کچھ سمجھ سکتے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا, چمڑے کا موزہ اتار کے رکھا ہے, ابھی وضو مکمل ہوا, سخت سردی ہے اور ایک پرندہ آیا اس موزہ اٹھا کر آسمان پر چلا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا. مولانا روم نے واقعہ لکھا ہے اپنے منظوم انداز, اے اللہ مجھے یہ سردی میں موزہ پہننا تھا اور یہ اٹھا کر ایک موزہ لے گیا تو ایک تو پہننا ادب کے خلاف ہے. فرمایا جوتے دونوں پیر میں پہنے جائیں گے, ایک پیر میں جوتا ہو ایک میں نہ ہو ایسا نہ کرنا, منع فرمایا. ایک پیر میں موزہ ہو دوسرے میں نہ ہو, پیر ہی نہ ہو تو بات الگ ہے کہ پیر ہی ایک ہے تو موزہ بھی ایک ہو, لیکن پیر دو ہیں اور موزہ ایک ہے ادب کے خلاف. اسلام نے آداب بھی تو سکھائے ہیں. سرکار دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیا کام ہے موزے کا, یہ پرندے کو پہننا تو ہے نہیں, یہ موزہ کیوں لے گیا ہوگا؟ اوپر جا کر وہ پرندے نے جو کلا بازی کھائی تو اندر سے ایک سانپ جو ہے وہ موزہ الٹا ہوا اور اندر سے کالا سانپ گرا ہے. اللہ کا شکر ادا کیا اور پتا چلا کہ مصلحت پرندے کے لے جانے میں یہ سانپ کے ڈنک سے نبی کو بچانا ہے. تو اللہ کی مصلحتوں کو اور اللہ کی حکمتوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے. تو کیا کہنا چاہیے؟ جیسے ہمارے ایک دوست تھے, ان کا نام ہی رکھا تھا اللہ والا. کوئی بھی بات ہوئی تو اللہ والا, اللہ کو زیادہ معلوم ہے. تو ہم بھی جو ہے مصلحتوں کو جانتے نہیں ہیں, حکمتوں کو جانتے نہیں ہیں, تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اللہ ہی یہ تمام چیزوں کی مصلحتوں اور حکمتوں کو زیادہ جانتے ہیں. غم ہوگا کہ نہیں ہم کو؟ ایمان ہے تو غم بھی ہوگا. نسخہ جلایا تو ہمارا دل جلا, دکھ ہوا, ہمیں ہونا چاہیے, ایمان کا تقاضا ہے, ہوگا. آنسو بھی بہیں گے ہمارے, غم بھی ہوگا, درد بھی ہوگا, ہاتھ بھی اٹھائیں گے, دعا بھی ہوگی, سب ہوگا, لیکن قانون اپنا کام کرے. ہم کو چھیڑا اسی لیے جاتا ہے کہ یہ جذبات میں آ جائیں. مناظرے کے اصول میں ایک اصول یہ ہے کہ سامنے والے کو اتنا غصے میں لایا جائے کہ آدمی جب غصے میں آئے گا تو اپنا دماغ کا کنٹرول کھوئے گا, اور پھر جو نہیں بولنا ہے وہ بولے گا تو پکڑ میں آ جائے گا. تو ہمارے بھی دماغی کنٹرول کو ختم کر کے ہم کو اتنا جذبات میں لاتے ہیں کہ پھر جو نہیں بولنا ہے وہ بولیں گے. اس لیے قاضی نے اگر دماغ پہ کنٹرول کھو دیا ہے تو اس کا فیصلہ ناقابل قبول رہے گا. اس لیے لکھا کہ غصے کے عالم میں قاضی کوئی فیصلہ نہ کرے. جب دماغ بالکل ٹھنڈا ہو, دونوں طرف کے بات کو سوچا سمجھا ہو, اس کے بعد انصاف کا فیصلہ کر سکے گا. اور جذبات میں آ گیا تو کسی ایک طرف جو ہے ڈھل جائے گا, انصاف کا زیادہ چھوٹ جائے گا. میں بات کیا کہہ رہا تھا کہ عبد المطلب جو ہیں وہ کعبۃ اللہ کے متولی اور ذمہ دار ہیں. ان کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا تھا ابرہا نے, پتا چلا. تو وہ ابرہا جو بیت اللہ کو مسمار کرنے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا, اس کے پاس پہنچے. جب سے پتا چلا تھا مکے والوں کو کہ اتنا بڑا لشکر لے کر ابرہا آیا ہوا ہے, تو لوگ زیادہ تر پہاڑوں میں اور جنگلات میں چلے گئے. شاہ فیصل مرحوم کہاں کرتے تھے, کیونکہ کچھ مملکتوں نے ان کو کہا تھا کہ ہم پٹرول کا کنواں بند کر دیں گے, یہ کر دیں گے, تعلقات قطع کر دیں گے. وہ کہتے تھے کہ ہم تو عرب کے بادیاں نورد ہیں اور بادیاں پیما لوگ ہیں, ہم جنگلوں میں گزارنے والے ہیں, ہماری غذا کیا؟ کھجور. اور ہمارا مشروب کیا؟ زمزم کا پانی. تم سب بند کر دو پھر بھی ہم جی لیں گے, کیونکہ ہمارا تو گزر ہی جنگل اور پہاڑوں تک ہے. یہ عیش و عشرت کے نقشے تو تم نے آ کے دکھلا ہے, ورنہ ہم تو اس طرح بھی جنگل میں لینے کے عادی. عبد المطلب نے جب پتا چلا کہ اونٹ قبضے میں کر لیے گئے ہیں تو ابرہا کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. اصل میں ہم لوگ کچھ محنت کرتے نہیں. ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلے 40 دن کے بعد آئے, کچھ زندگی میں فرق آنا چاہیے. 3 دن جا رہا ہے اللہ کے راستے میں, اتنے عرصے سے بیان سن رہے ہیں, کچھ فرق آنا چاہیے. طالب علم مدرسے میں آیا, مدرسے سے پہلے اور مدرسے میں, کچھ فرق آنا چاہیے. بس خالی یہ کام نہیں ہے کہ کالا یقول و هو قائل اور ضرب یضرب و دار, یہ نہیں ایک کام, دوسرا بھی کام ہے, عمل بھی کرنا ہے اس پر. خالی علمی باتیں کرنا, میں نے یہ بھی پڑھ لیا یہ بھی پڑھ لیا, یہ کام کا نہیں. عمل زندگیوں میں کتنا ہے یہ کام کا ہے. اللہ کے راستے میں نکلے, عمل کتنا ہے زندگی میں یہ کام کا ہے. ایک آدمی نے گھوڑا چرایا, گھوڑا چرا کے بازار کے اندر بیچنے کے لیے کھڑا ہوا, تو کوئی آدمی آیا, اس نے کہا کتنے میں بیچتے ہو یہ گھوڑا؟ بتایا کہ اتنے روپے میں ہے یہ گھوڑا. سب باتیں ہو گئی, کہا میں سواری کر کے دیکھ لوں گے لینے کے قابل ہوں. سوار ہوا, چابک لگائی, گھوڑا چلا, ٹرائل کے لیے گیا تھا, ٹیسٹ ڈرائیو, واپس آیا ہی نہیں. ایسا گیا کہ بالکل غائب ہی ہو گیا. اب یہ یہاں کھڑا ہے. ایک آدمی آیا اس نے کہا وہ گھوڑا چاہیے تھا مجھے تمہارا. کہاں ہے وہ؟ کہا تو بھیج دیا. اچھا فروخت ہو گیا؟ کہا ہاں بالکل. کتنے میں گیا؟ کہا جو بھاؤ میں آیا تھا وہ میں گیا. جو بھی کہا تو کوئی لے گیا. تو اگر ہمارا عالم بھی یہ ہے کہ بھائی جیسے آئے تھے ابھی بھی ایسے ہی ہیں اور گئے تب بھی کوئی فرق نہیں آیا, تو یہ جو محنت کی اتنا پیسہ لگایا اتنا وقت لگایا اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایمان اور اللہ سے ہونے کے یقین میں اضافہ, کچھ ترقی ہمارے ایمان میں ہو تو فائدہ ہے. اس کی فکر جانے والے کو پہلے دن سے کہ میں نکلا ہوں, میرا وقت قیمتی, میرا مال قیمتی, میرا ٹائم قیمتی, اور میں جہاں لگ رہا ہوں میں کیسے قیمتی بنوں, اپنی چیزوں کو قیمتی بناؤں, اس کی فکر کروں. ورنہ یہ آمد رفت یہ سننا برسوں سے ہو رہا ہے. اب عبد المطلب پہنچے ابراہیم کے پاس, جا کر بیٹھ گئے. اس نے دیکھا بڑی وجاہت والا کوئی انسان آیا ہے, سردار آیا ہے, بڑی محبت کے ساتھ بٹھایا, اپنے پاس بٹھایا. عربوں کو اللہ نے بڑی وجاہت بڑی خوبصورتی عطا کی. ابراہیم کا تھا وہ کالیا تھا بھی. اچھی بات ہے. کیسے آنا ہوا؟ وہ یہ سمجھا کہ اب یہ بیت اللہ کی طرف حملہ کرنے والا ہوں تو اس کے سلسلے میں کچھ گفتگو کریں گے, کچھ نیگوشیشن ہوگا. تو انہوں نے تو آتے ہی یہ کہا کہ وہ میرے اونٹ کا کیا ہوا, وہ اونٹ ہم کو دے دو نا بھائی. ارے 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 میں تم کو عقل مند آدمی سمجھتا تھا لیکن تم نے ایسی بات کر دی نا, ایسی بات کی تھی. معمولی چیز اونٹ کے لیے, اتنا بڑا تمہارا گھر بیت اللہ کعبۃ اللہ سینٹر ہے پورے عالم کا, عبادتوں کا مرکز, میں وہ توڑنے آیا ہوں؟ میں تو سوچتا تھا کہ تم اس کے متولی ہو تو اس پر گفتگو کرو گے. تو یہ تم کیسے متولی کہ تم کو اونٹوں کی فکر زیادہ ہے مسجد کے مقابلے؟ ہمارے یہاں کے معمولی متولی ہوتے ہیں ان کو کتنی فکر ہوتی ہے, لائٹ کیم بنچ ہے, پیلو ٹوائلٹ میں اندر نل کیم بنچ ہے, پیلو پیشاب خانوں کیم بنچ ہے, کتنی فکر کرتے ہو لوگ. تم اتنے بڑے بیت اللہ کے متولی اور تم کو کوئی فکر؟ بات کی تو بھی یہ کہ اونٹ لاؤ, میرے اونٹ کیوں بند کر کے رکھے تم نے؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے, اللہ اس کے ذمہ دار ہے, میں اونٹوں کا ذمہ دار ہوں, اس لیے میں اونٹ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. جو جس کا ذمہ دار ہے اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے اور اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. کل لوگوں رائن و کل لوگوں مسئول ان رہی, میرا ہی ہوں تو میرے ماتحت جتنے ہیں اونٹ چلے گئے تو ان کی تو دیکھ بھال مجھے کرنا ہے, اور بیت اللہ اللہ کا گھر ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کی ہے. میری ذمہ داری جو ہے وہ مجھے نبھانا ہے, اللہ تعالیٰ کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, وہ کریں گے پورا کام. اللہ سے ہونے کا یقین کتنا پکا ہے. بات تو ہم بھی کرتے ہیں اللہ کریں گے اللہ سے ہوگا, لیکن یہ یقین جو زبانوں پہ آ رہا ہے کہیں دل کی گہرائی میں عمل کے وقت ظاہر ہونا چاہیے. جب ہم پہ حالات آئے تو ہم یہ کہیں گے اللہ کریں گے اللہ سے ہوگا, بس اتنا بے چین ہونے کی ضرورت نہیں. کتنا بے چین ہو جاتے ہیں چھوٹے سے معاملے, نہیں ہونا چاہیے. وہاں یہ جو عقیدہ ہے وہ کام آنا چاہیے, وہ ہمارا مددگار ثابت ہونا چاہیے کہ یہ عقیدہ ہمارا معاون ہے. یہاں بہت تعجب ہوا کہ لیکن بات کتنی اچھی کہی, اس سے یہ پتا چلا کہ بھائی اللہ پر کس قدر بھروسہ ہے حضرات, اور جانتے تھے کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ گھر اللہ کا ہے, اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. ایک دن وہ بھی آیا کہ جنہوں نے اس کی گنبد پر سب سے پہلے ہتھوڑا چلایا تھا, اللہ نے اس کے دماغ پہ ایسا ہتھوڑا چلایا کہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا اور کئی مسجدیں اور اللہ کے گھر اسی کے ہاتھ سے بنے. اللہ چاہے تو یوں حالات کو تبدیل کر سکتے. میرے والد صاحب نے اس موقع پر قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی. امام بخاری رحمت اللہ نے کتاب المظالم والقصاص کے شروع میں ایک آیت کریمہ نقل فرمائی, اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے شروع میں جو آیت لاتے ہیں وہ آیت ہوتی ہے ایسی جیسے کہ کمپیوٹر کے اندر ہم لوگ آئیکن داخل کرتے ہیں کہ وہ آئیکن کو آپ کلک کریں گے تو فائلوں کی فائلیں جتنی بھی اندر ہوں گی وہ کھلتی چلی جائے گی. قرآن کریم کی جو بھی آیت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیش کریں گے وہ آیت کو آپ کھولنا شروع کرو تو وہ کھلنے کے ساتھ کی بہت سی چیزیں بلکہ پوری کتاب آپ کے سامنے کھل جائے گی. جو امام بخاری مختلف ابواب لائیں گے آہستہ آہستہ چلیں گے ان کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اپنی آیات کے ذریعے سے. یہ قرآن کریم پر نظر کتنی امام بخاری کی یہ سامنے آئے. اب آپ بھی وہ آیت کریمہ سنیں اور میرے والد صاحب کی نظر کتنی بخاری شریف پر اور قرآن شریف پر ہے وہ دیکھیے. فرمایا ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. دیکھیے چشم کش آیت کریمہ ہے, تیرہواں پارا ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالم جو کاروائیاں دنیا میں ایمان والوں کے خلاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں. آگے انما یوخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. فطری طور پر دماغوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ دیکھ رہے ہیں تو دشمنوں کے خلاف فوری طور پر کاروائی کیوں نہیں کرتے. اللہ نے جواب دیا کہ مہلت دے رہے ہیں ہم کو, کر لینے دو جتنا کرنا ہے. بکرا کتنا بھی اچھلے لیکن قصاب بے فکر رہتا ہے اپنے کام میں لگا رہتا ہے کہ کتنا بھی کودے گا آنا تجھے میری چھری کے نیچے. بس تو یہ جو اچھل کود اتنی کر رہے ہیں, بکرا ذبح ہوتا ہے تو بکرے کی ماں بہت خوش ہوتی ہے کہ چلو میں بچ گئی, لیکن قصاب کہتا ہے کہ تو کب تک خیر منائے, تجھے بھی آنا ہے. بس تو جو لوگ دن دناتے ہوئے دنیا میں پھر رہے ہیں کہ لو ہم نے یہ کر دیا ہم نے یہ کر دیا, ہے کوئی ہمارا پوچھنے والا؟ اللہ فرماتے ہیں انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. اب ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ تو مہلت دے رہے ہیں وقت پر کاروائی ہوگی, لیکن ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ جس کتاب کے ساتھ دنیا یہ سلوک کر رہی ہے اس کو حرز جان بنانا ہے. حرز جان بنانے کے لیے اس کے حقوق ادا کرنا ہے, اور حقوق کے ادا کرنے کا طریقہ گھروں کے اندر تلاوت کا جاری کرنا, مسجدوں میں تلاوت کا ہونا, اور جنہیں اللہ نے حفظ قرآن کریم کی دولت سے نوازا ہے ان کا بھرپور اس کی نشر و اشاعت میں لگ جانا, ہمارا اس کے احکام پر عمل کرنا, جتنا احترام کر رہے ہیں اس سے کئی زیادہ جو ہے اس کے احترام کو بڑھا دینا اور اس کی بے انتہا نشر و اشاعت کے اندر لگ جانا, یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے اور یہ ہمارا کام ہونا چاہیے. اور باقی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری چیزوں کی فکر تم مت کرو, یہ کتاب میں نے اتاری ہے تو میں دیکھوں گا کہ اس کو کیا کرنا ہے. تم کو حفاظت کی ذمہ داری میں نے نہیں دی, میں رسپانسبل, آئی ایم دا ہو از رسپانسبل فار دس گریٹ بک, فار دس ہولی بک. یو مسٹ وری اباؤٹ دیٹ واٹ بینگ ہیپن وتھ دیٹ بک, وٹ ایور دے آر ڈوئنگ وتھ دی بک, نو پرابلمس وتھ دیم, آئی ول سی دیم اینڈ آئی ایم دا پروٹیکٹر, میں اس کا محافظ ہوں. آئی ول سی واٹ ہیپنگ وتھ مائی کتاب, آئی ایم لوکنگ ٹو اٹ, میں پوری طرح سے واچ کر رہا ہوں اس کو. اور قرآن کریم کی آیت آئی فرمائنا نحن نزلنا الذکر, یہ قرآن کریم ہم نے اتارا ہے, قرآن کے چار ناموں میں ایک نام ہے ذکر. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور اللہ فرماتے ہیں ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. دوسری کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے ماہرین اور علماء کو دی تھی, قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے لے لی ہے اور اس کے اندر کوئی چینج نہیں آ سکتا اور کوئی تبدیلی اور کوئی اسے مٹا نہیں سکتا. ہاں جس دن میں چاہوں گا اس دن ہی جو ہے یہ ختم ہوگا. یہ تو جتنی چیزیں ہو رہی ہے اس سے انشاءاللہ قرآن کی عظمت اور ہی زیادہ بڑھتی جائے گی. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے,
جسے روشن خدا کرے. واخر دعوانا الحمدللہ.